باتیں ہیں خاص اپنوں کا احساس گفتگو کی مٹھاس باتیں ہیں کچھ خاص.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں باتیں ہیں کچھ خاص. اس خاص پروگرام میں خلیفہ امیر علیہ سنت شہزادہ عطار جانشین امیر علیہ سنت کی صحبت اور زیارت ہم پاتے ہیں. آئیے پروگرام کے شروع میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ الکریم شہزادہ حضور کی بارگاہ میں کچھ باتیں لے کر حاضر ہوں گے. حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا, اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں اللہ پاک کے مقرب فرشتوں حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا. مقرب فرشتوں سے گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد شیخ احمد بن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے عرض کیا, میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں. انہوں نے فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ علیہ کو نرمی کے ساتھ جان نکالنے کی التجا پر کیا بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. اللہ پاک ہمیں بھی کثرت درود کی عادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمیں بڑی سعادت حاصل ہوتی ہے, خلیفہ امیر علیہ سنت ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے. آئیے اب ہم خلیفہ امیر علیہ سنت سے پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص میں کچھ خاص باتیں کرتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کے کچھ سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں اور باتیں ہیں کچھ خاص اس پروگرام میں. سب سے پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن. آج قرآن پاک کی کس آیت اور اس کے ترجمہ و تفسیر سے ہمارے اس پروگرام کو آپ جو ہے وہ مدنی پھول عطا فرمائیں گے
انشاءاللہ الکریم. آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب جو کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی,
بے شک,
جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں, اس کی جو سورت ہے اس کا نام ہے حدید, سورہ حدید آیت نمبر 20 سے انشاءاللہ الکریم کچھ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے, جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا, پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو, پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے, اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے, اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. سورۃ الجنان میں ہے, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا. اس میں یہ ہے کہ آخرت اور اس میں مخلوق کے احوال ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں دنیا کی جو حقیقت ہے نا,
جی جی,
وہ بیان کی جا رہی ہے.
کہ
یہ دنیا کیا ہے, چند روزہ زندگی ہے بس, یہ دنیا جو ہے نا وہ بس وہی کھیل کود جو بھی, یہ دنیا کا بتایا گیا. اس کی حقیقت بیان کی گئی دنیا کی تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہو,
صحیح,
یعنی اس کی طرف نہ جائے مسلمان, کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی ہے, یعنی اس کا نفع بہت کم ہے, اس کا فائدہ بہت کم ہے, اور جو بھی اس کا فائدہ یا نفع ہے وہ جلد ختم ہو جانے والا ہے.
ایسے ہی
کہ یہ دنیا جلد ختم ہو جانے والی ہے. اچھا, اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے بارے میں پانچ چیزیں اور ایک مثال بیان فرمائی.
وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں اب اس میں کر کے کچھ اس کی,
ہاں وہ بھی انشاءاللہ اور کریمہ تفسیر سے لیتے ہیں. انشاءاللہ اور کریم, نمبر ایک, دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے. اور کھیل کود کس کا کام ہے؟ بچوں کا.
بچوں کا
ٹھیک ہے. اور صرف اس کے حصول میں محنت اور مشقت کرتے رہنا یہ وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں.
اللہ اللہ.
یعنی اس میں کیا، ایک تو ایک کھیل کود ہے. اب جو کھیل کود والی چیزیں ہوتی ہے اس میں محنت اور مشقت کرنا کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا ہے. اور کیا ہے؟
حاصل کچھ نہیں ہے.
حاصل کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر تین، دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی زینت اور آرائش کا نام ہے، جو کہ عورتوں کا شیوا ہے. یعنی عورتوں
شوق شیوا ان کا ہے کہ زینت آرائش.
بالکل جی. اچھا، مزید چار اور پانچ، دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے. جب دنیا کا یہ حال ہے کہ جس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں، قباحتیں یعنی برائیاں موجود ہیں، تو اس میں دل لگانے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنے کے بجائے ان کاموں میں مشغول رہنا چاہیے کہ جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہو.
اللہ اللہ.
چونکہ اخروی زندگی یہ دائمی ہے، یہ ہمیشگی والی ہے، جبکہ دنیا عارضی ہے. کبھی ہم نے سنا ہے کہ یہ جلد ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال ارشاد فرمائی.
جی جی.
کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے بارش جس کا اگوایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے.
جی بالکل ایسے.
کیونکہ جب بارش آتی ہے آپ دیکھیں کہ پہاڑ وغیرہ سب گرین ہو جاتے ہیں، یہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر وہ سبزہ موسم کی وجہ سے بھی یا بعض اوقات زمینی یا آسمانی آفت کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے.
ایسا ہو جاتا ہے.
خزاں آیا تب بھی سوکھ گیا، بارش نہ آئی تب بھی سوکھ گیا. تو تم اس کی سبزی یعنی جو سبز رنگ جو ہے نا، وہ جاتے رہنے کے بعد اسے زرد دیکھتے ہو. یعنی ہم اس کو زرد دیکھتے ہیں نا، پیلا پن آ جاتا ہے اس میں. خزاں کا موسم ابھی آیا نہیں، خزاں کا موسم اس سے پہلے یہ اس کا کلر تبدیل ہو جاتا ہے. اس کو جو گرینری ہے نا، جو شائننگ ہے، جو گرینری ہے کہ جو بندہ دیکھتا رہے، وہ چیز جو نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اب کیا ہوا؟ پھر وہ جو چیز ہے نا بیکار ہو جاتی ہے. اب وہ چیز بیکار ہو گئی، اب اس میں وہ چیز نہ رہی کہ اس میں اٹریکشن نہ رہا. ٹھیک ہے. تو یہی حال دنیا کی اس زندگی کا ہے کہ جس پر دنیا کا طلبگار جو کہ مارا مارا پھرتا ہے طلبگار، وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے.
اللہ.
بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے. بڑی بڑی جو نا وہ آس لگائے رکھتا ہے، بڑے بڑے جو نا پلان کرتا ہے.
جی جی.
مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ دنیا انتہائی جلد گزر جاتی ہے.
اللہ اللہ. ایسے ہی.
اچھا، اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کا سخت عذاب بھی ہے، جو کہ دنیا کے طلبگاروں اور لہو و لعب میں زندگی گزارنے والوں اور آخرت سے بے پرواہ لوگوں کے لیے ہے.
اللہ.
اچھا، اس میں جو نا بطور خاص جو نا وہ کفار ہیں، جبکہ دوسری طرف آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش، اس کی خوشنودی بھی ہے.
بالکل.
جو اس آدمی کے لیے ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دی ہو.
اللہ اکبر.
آخرت کو تو دنیا پہ ترجیح دی ہو، دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دی ہو.
صحیح.
اب ترجیح آج کل چونکہ وہ تھوڑا
پرائیورٹی،
ہاں پرائیورٹی دی ہو.
جی جی.
ٹھیک ہے. کہ جس نے آخرت کو دنیا پہ پرائیورٹی دی ہو.
ٹھیک ہے. دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دے، پرائیورٹی نہ دے.
پرائیورٹی نہ دے.
صحیح.
ٹھیک ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اور دنیا دھوکے کا سامان اس لیے ہے کہ جو دنیا ہی کا ہو جائے اور اس پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے، اور جو شخص دنیا میں رہ کر آخرت کا طلبگار ہو اور دنیاوی اسباب سے بھی آخرت ہی کے لیے تعلق رکھے، تو اس کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے.
اللہ اللہ.
اب چونکہ ہم یہاں آئے ہیں اس دنیا میں، تو آخرت کی تیاری ہم کہاں کریں گے؟
اسی دنیا میں رہ
کر. اسی دنیا میں کرنی ہے.
ایسے ہی.
ٹھیک ہے. اگر ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، اس کی تیاری کہاں کرنی ہے؟
یہاں کر کے جائیں گے تو آگے جا کے
جنت کی کنجی کیا ہے؟
نماز کو کہا گیا ہے؟
اب سخت سردی ہے
جی،
فجر کا وقت ہے، بستر چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، اب پتا تو اب چلے گا نا
کہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کو، نیند کو ترجیح دیتا ہے،
ترجیح دیتا ہے
یا نماز کو،
یا نماز کو دیتا ہے؟
اللہ اللہ، جبکہ مؤذن پکار بھی رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم.
اب ظاہر ہے کہ چونکہ ہم یہاں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو یہ اصل امتحان کا وقت ہے، فجر کا وقت. اچھا عام حالت میں ہم دیکھیں، چلو وہ تو سردی ہیں، عام حالت میں ہم دیکھیں نا، اب دیکھیں گے عشاء اور فجر کی ترغیبات آئی ہیں زیادہ، چونکہ عشاء میں بندہ دن بھر کام کرتا ہے، عشاء میں تھک جاتا ہے، عشاء کے وقت شیطان اس کو جو نا اور تھکاتا ہے، سلانے کی کہتا ہے، نماز سے سستی دلاتا ہے، فجر میں تو ویسے سویا ہوا ہے
ایسے،
تو اور اس کو جو نا وہ ہاتھ پاؤں تو بہ گیا تھا کہ سوتا ہی رہے، اٹھے نہیں ہے. تو اب اصل کامیاب وہی ہے کہ جو یہ بستر چھوڑے
جی،
وضو کرے، نماز کے لیے مسجد کو جائے.
ایسا ہے نا حضور، یہ جو آپ نے فرمایا تو یہ تو بڑا ایک امتحان ہے، جیسے راتوں کو لیٹ نائٹ تک لوگ جاگتے ہیں، صبح فجر میں اٹھنا مشکل. جو کاروباری لوگ ہیں ان کا رش پڑ جاتا ہے گاہکی کا، یعنی کسٹمر اثر کے ٹائم میں، یعنی شام کے ٹائم میں زیادہ آ جاتے ہیں، تو اب ان کو بھی کیا ہم کہیں گے کہ یہ بھی دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، جو کاروبار دکان یا کسی مالی مصروفیات، کاروباری مصروفیات کو ترجیح دے کے جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اب نہیں جاتے نماز کے لیے اٹھ کے دکان سے.
دیکھیں نماز تو فرض ہے نا، اب چاہے نیند کی وجہ سے نماز چھوڑے
جی،
یا مال کی وجہ سے نماز چھوڑے، یا کسی بھی حوالے سے نماز چھوڑے، نماز چھوڑنا تو کہلائے گا نا.
بالکل،
دنیا کو تو اس نے ترجیح دی نا.
ایسا ہی ایسا.
تو خیر کاروبار کی وجہ سے بھی ہم نے جو ہے نا نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے، اور نیند کی وجہ سے بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، ہر حال میں ہم نے نماز پڑھنی ہے. اب آپ کی مثال سے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ذہن بنا گیا، ایک شخص، وہ شخص جو ہے وہ کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے، عشاء اور فجر پوری ادا کر رہا ہے،
ہاں جی ہاں جی،
اور عصر اور ظہر میں سستی کر رہا ہے،
کاروبار دکان پہ بھی تھی،
کیونکہ وہ گاہک ہے. نہیں
جی،
بالکل نہیں. اب یہ بھی دیکھیں کہ اگر نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے.
ہاں،
کہ یہ کتنا کامیاب ہو رہا ہے. کہ یہ اب چونکہ اب یہ بھی سر ایک پیمان ہے نا.
بالکل.
اب یہ اگر مال کی محبت رک جاتا ہے کہ مجھے جو نا وہ دو پیسے زیادہ مل جائیں گے اگر نماز چھوڑتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ پچھتاوا ہی ہے، اس کے لیے نقصان ہے یہ. لہٰذا یہ دو پیسے نہیں، 100 پیسے نہ تبھی اس کو چھوڑے، 100 لاکھ روپے بھی ہوں،
یوں کہیں گے کہ اس کے توکل کا بھی امتحان ہے کہ اس کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے.
بالکل،
کہ یہ رازق اللہ کو مانتا ہے یا گاہک کے بارے میں اس کا دل جمع ہوا ہے کہ میرا گاہک گیا تو رسک چلا جائے گا.
حقیقی ذرے رزق دینے والی ذات تو ذرے رب تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی نے یہ گاہک بھیجے ہیں، وہ چاہے تو گاہک واپس ہی جا سکتے ہیں.
ایسے
تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک نظام ہے، تو ہمیں خیر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اور ہمیں ان گاہکوں کو چھوڑ کے ہمیں نماز کے لیے جانا ہے. اب یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بالخصوص اناج والوں کو جو نا شیطان یہاں یہ وسوسہ دیتا ہے کہ دیکھو اتنے لوگ وہاں رہتے ہیں، اب یہ بیچارہ جو نا یہ گاہک جو ہے وہ اتنی دور سے آیا ہے، اب اگر میں اس کو نہیں دیتا سامان تو اس کی گاڑی نکل جائے گی، اس کی گاڑی نکلے گی تو وہاں کے لوگ بھوکے رہ جائیں گے، اب اگر اس کو اتنا ہی اگر ہے تو اس گاہک سے نفع نہ لے،
کیا بات،
بغیر نفع کے دے دے، کیا یہ بغیر نفع کے دے سکتا ہے اس کو؟
نہیں، ایسا تو نہیں کرے گا،
نہیں دے سکتا نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟
کو نفع اور پیسہ،
پیسہ البتہ وہ سوچ بھی ہے، مگر جو شیطان نے اس کو جو نا وہ سوچ غالب کر دی، اور یہ سوچ کر جو نماز اس کی چھوڑوا رہا ہے. تو اب یہ اس نے اندر جو یہ سوچ رہا ہے کہ کیا میں اس کو فری میں دے سکتا ہوں، یہ بھلے نفع کمائے، سونے 1 کلو 1000 روپے کمائے اپنے گاؤں میں جا کر کہیں بھی جا کر،
جی جی،
یہ نہیں دے گا کبھی بھی. اصل مسئلہ کیا ہے، مال. تو حل تو اس کا بھی موجود ہے،
مینج کیا جا سکتا ہے،
سسٹم بنایا جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اسے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ ابھی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے آج آپ چلے جائیں، کل جو میں آپ کو دے دوں گا، گاڑی کے کرایہ بھی دے دوں گا، بس ختم.
اس کو بھی نماز کی دعوت نہ دے کے لے جائے،
ہو سکتا ہے نماز پڑھ کے آئے
نا، اگر نہیں پڑھی تو اس کو کہے چلاؤ تو نماز پڑھنے چلتے ہیں،
دے نا
جی.
تو بالکل خیر، بندہ مینج کرنا چاہے تو سب کر سکتا ہے، اصل جو نا ذہن ہونا چاہیے، تو بندہ یہ ذہن بنا لے کہ مجھے جو نا وہ اخروی کاموں کو پہلے کرنا ہے اور دنیاوی کاموں کو بعد میں. نماز کو نہیں کہنا کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہنا ہے کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے. جب یہ ذہن ہوگا نا تو سارے رستے خود بخود کھل جائیں گے, چونکہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے.
بے شک بے شک.
بندے کو رستہ پتہ نہیں ہوتا, پیدل بھی نکل جاتا ہے, موٹر سائیکل بھی نکل جاتا ہے, سائیکل بھی نکل جاتا ہے, گاڑی بھی نکل جاتا ہے. چونکہ اب اس کو جانا ہے تو سارا دماغ کام کرے گا, کس سے پوچھنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے رستہ معلوم کرنا ہے, کیسے جو ہے وہ تانے بانے مرنے, کیسے اندازہ لگانا ہے. یوں بندہ نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں,
جی سر,
پہنچ جاتا ہے منزل پہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, اور خاتمہ بالخیر فرمائے.
آمین. مدینہ کے ناظرین, بہت خوبصورت یہ ٹاپک چلا کہ دنیا کو ہم نے ترجیح نہیں دینی, آخرت کو ترجیح دینی ہے. نماز کو دین کے ایک اہم ترین فریضے کو جو ہے وہ خلیفہ امیر سنت نے ہمارے سامنے رکھا, اسی کو ہم لے کے تمام طرح احکام شریعت کو سامنے رکھیں گے. سورۃ الاعلیٰ میں اللہ پاک نے فرمایا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت باقی رہنے والی اور بہتر ہے. ہمیں بہتری کو ترجیح دینی ہے. اور بہت خوبصورت یہاں پر یہ مضمون چلا کہ ہم ہر معاملے میں دیکھیں سود سے, حرام سے, گناہ سے, برائی سے بچنا ہے. کیوں کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. اللہ پاک ہمیں واقعتاً جو ہے وہ آخرت کے معاملات کو ترجیح دینے والا بنائے, اور دنیا کی گندی محبتوں سے اللہ ہمیں بچا لے. تو منزل کے ناظرین, ہمارا پروگرام جاری ہے, باتیں ہیں کچھ خاص, خلیفہ امیر سنت سے مدنی پھول لے رہے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اس پروگرام کا حدیث مبارک کا.
باتیں ہیں خاص.
آئیے جانشین امیر سنت سے آج کی حدیث مبارکہ سنتے ہیں.
انشاءاللہ کریم آج ہم سنن ابن ماجہ سے حدیث پاک سنیں گے. اللہ کریم کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا یہ حدیث پاک جو ہے, یہ حدیث قدسی ہے.
حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟
حدیث قدسی وہ کہ جو فرمان رب تبارک و تعالیٰ کا ہو اور زبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اللہ
اس حدیث قدسی کا ہے.
اللہ
آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, بڑائی میری چادر اور عظمت میرا اظہار ہے, تو جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک میں مجھ سے جھگڑا کیا تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا.
اللہ اللہ, یہ بڑائی چادر ہے اور عظمت اظہار, اس میں کچھ شرح میں کچھ بیان فرما دیں گے کہ آسان ہو جائے سمجھنا.
مفتی احمد عرفان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے شرح میں فرماتے ہیں کہ کبر سے مراد جو ہے وہ ذاتی بڑائی ہے, اور عظمت سے مراد جو ہے وہ عزت, جو کہ اس سے جو نا وہ صفاتی بڑائی,
ایک ذاتی بڑائی, ایک ذاتی صفاتی
بڑائی, ایک صفاتی بڑائی. ٹھیک ہے. اچھا, چادر اور تہبند فرمانا, یہ جو نا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ جسم و جہد سے پاک ہے. ٹھیک ہے, جیسے یت اللہ, اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ سے پاک ہے, اس کا تو کوئی ہاتھ یوں ہے نہیں کہیں جو ہاتھ ہوتا ہے, یہ نہیں, اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے ہی پاک ہے. اچھا, اب کیا ہے کہ یہ جو نا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے چادر اور تہبند, جیسے ایک چادر ایک تہبند, ایک چادر یا ایک تہبند دو آدمی نہیں پہن سکتے, تو یوں ہی عظمت و کبریائی سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی. اور مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ کبریائی عظمت سے اعلیٰ اور افضل ہے.
صحیح.
اس لیے کبریائی کو چادر اور عظمت کو تہبند فرمایا, اظہار فرمایا, اور چادر جو نا یہ تہبند سے افضل ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ یہاں جو نا یہاں یہ جو حدیث پاک ہے یہاں جو نا یہ ہے تکبر کے حوالے سے, کہ تکبر یہ صرف اسی کو جچتا ہے جس نے دنیا بنائی ہے.
اللہ,
یہ صرف اسی کو جچتا ہے جو کسی کے ماتحت نہیں ہے.
اللہ,
یہ صرف اسی کو جچتا ہے جب چاہے جس کی چاہے روح نکال لے,
اللہ,
جس کو چاہے مار دے, جس کو چاہے عزت دے دے, جب چاہے بارش ہو, جب چاہے سبزہ ہو گئے, جب چاہے خزاں آ جائے, جب چاہے زلزلہ آ جائے,
اللہ,
جب چاہے پہاڑ ادھر سے ادھر ہو جائے, تو ذرا یہ اسی کو جچتا ہے. تو ہم جو انسان ہیں ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے,
اللہ,
ہم تو ہی نہیں کر سکتے. اگر ہم مار سکتے ہیں کسی کو, قتل کر سکتے ہیں, تو اسے زندہ نہیں کر سکتے.
بے شک, ایسے ہی
تو بھی تکبر نہیں کر سکتے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. چلو انسان کسی کو قتل کر سکتا ہے, کسی کو پیدا تو نہیں کر سکتا, بنا تو نہیں سکتا نا کسی کو. انسان بارش نہیں برسا سکتا, اگا بھی نہیں سکتا. تو جب انسان کچھ نہیں کر سکتا, چل رہا ہوتا ہے اور اچانک ہارٹ فیل ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, دنیا سے چلے جاتا ہے,
اللہ
آرام سے زبردست گاڑی ہے, فراٹے لیے بھی جا رہی ہے, اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, گاڑی کے سارے افراد چلے گئے, اتنا بڑا جہاز ہے, اڑتا ہے, اچانک یہ گر جاتا ہے,
بے بس ہو جاتے ہیں,
بے بس ہو جاتے ہیں, انسان کچھ بھی نہیں کر پاتا. جب انسان اتنا بے بس ہے تو پھر یہ اکڑاتا کیوں ہے؟ یہ کیوں کبر کرتا ہے, کیوں تکبر کرتا ہے؟ تو یہ اس لیے حدیث پاک ہے, چونکہ تکبر جو ہے نا, تکبر یہ گناہ کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ گناہ کبیرہ بڑا گناہ, سو چھوٹا نہ سمجھا جائے.
اس حدیث پاک میں بھی اللہ پاک کے فرمان کا ذکر ہے, جہنم میں ڈالنے کا,
جہنم میں پھینک دوں گا, یہ بھی دیکھے جملہ
وحید ہے, بہت سخت وحید ہے,
سخت وحید ہے کہ میں جہنم میں پھینک دوں گا, ایک ہے جہنم میں ڈالنا, حالانکہ وہ بھی خطرناک ہے کسی کو جہنم میں ڈالا جائے,
جی جی جی,
ایک ہے جہنم میں پھینک دوں گا,
غضب کا ہے,
ایسے دیکھیں غضب کا اظہار.
اللہ,
تو واقعی تکبر جو نا یہ صرف اسی کو جستا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا, هو المتکبر,
اللہ
متکبر, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, اس کی شان ہے, وہ تکبر فرما سکتا ہے, اس کو جچتا ہے,
بالکل کبریائی اسی کو زیب دے,
کبریائی اسی کو زیب دے, جس کا ہے وہ اسی کے لیے.
اب ہمارے ہاں معاشرے میں نا, بعض کسی کو برادری کا تکبر, کسی کو مال کا, کسی کو اپنے جو ہے وہ رنگت کا, تو کسی کو اپنی قوم قبیلے کا, تو کسی کا جو ہے وہ نالج بڑھ گیا تو اس کے اپنے علم کا, تو اس طرح کے مختلف لوگوں کے اندر آ جاتی بڑھائی کہ میں بہتر ہوں اور لوگوں کو حقیر جانے. تکبر کی ہم جو تعریف سمجھیں تو آپ کی گفتگو سے, تو یہ کہ بندہ اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھے یا افضل سمجھے اور لوگوں کو حقیر جانے, تو یوں اس کو سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکیں گے؟
حضرت تکبر ہے یہی کہ صرف لوگوں سے نہیں, خالی ایک بندے سے بھی اگر اپنے آپ کو افضل سمجھا نا تو یہ بھی تکبر.
اللہ اللہ,
یعنی سامنے والوں کو حقیر جانا, گھٹیا جانا, یا فلاں قوم جو یوں ہے.
اللہ,
جو بھی کلیمہ گو ہے وہ ہمارا بھائی ہے,
بے شک
ہم اسے کوئی افضل نہیں ہے, تو ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے. تکبر کا طور جو نا وہ عاجزی ہے, اسی لیے دیکھے فرمایا گیا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے.
ہائے ہائے,
چونکہ جو متکبر ہوگا نا وہ سلام میں پہل نہیں کرے گا.
اور سلام میں پہل تو کیا, بعض تو سلام کا جواب بھی اشارے سے یا بہت کہیں
غریب ہے,
بہت کہیں کا ہاتھ نکالا بھی تو تھوڑا انگلیاں ٹچ کر لیں, بس اشارے سے کر دیا, سلام کا جواب تک نہیں باز تو دیتے.
اب اسی کی جگہ اگر کوئی بڑا شخص ہوگا,
ہو بڑا
ہاتھ ملائے گا,
بڑا ہاتھ بھی ملائے گا, ملائے گا,
بالکل
وہ بڑی دکھائے گا اپنی محبت,
اس کا ہم پلہ ملا یا اس سے بڑا ملا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو یہ بالکل چھوٹا سمجھتا
ہے,
حقیر سمجھتا ہے, ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ برے سلوک سے پیش نہ ہیں, بلکہ اچھے سلوک سے پیش آئیں. ہم عاجزی اختیار کریں کہ کیا بھائی کہ ہمارا اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا جو ہے نا وہ ہماری بخشش کا ذریعہ. اب جیسے میں اپنا بتاتا ہوں, جیسے بعض اوقات کسی کے یہاں جانا ہوا تو جن کو چوکی دار ہوتے ہیں نا, میں اسے اچھے طریقے سے ملتا ہوں,
اللہ
کو سلام کرتا ہوں, سلام میں پہل کرتا ہوں, الحمدللہ
یہ دیکھا ہے ماشاء اللہ.
تو ہمیں اسی لیے کہ
اس میں نیت آپ کی کیا ہوتی ہے, میں نے بھی دیکھا ہے اس کو کہ آپ ماشاءاللہ پہل کرتے ہیں, گارڈ وغیرہ نظر آتے ہیں, یا مطلب ٹول پلازا وغیرہ پہ بھی کبھی موقع مل جاتا ہے, تو یہ اس میں نیت کیا, انٹینشن کیا ہے مین؟
اب حضرت چونکہ وہ ایک تو یہ کہ میرے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ حفاظت عمر کے دستہ بھی ہوتا ہے, تو یوں سامنے والے تو یہ سمجھیں گے کہ میں جو کوئی بہت بڑا شخص ہوں. اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ گنمین جس کے ساتھ ہوں, تو اب مجھے جو نا یہ بالکل اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یار کہ میں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوں.
آئے آئے,
تو اسی لیے جو نا میں بالکل جو نا اس کو سلام میں پہل کرتا ہوں, پھر سلام میں سے پہل نہیں کرتا, حال احوال بھی لیتا ہوں, اسے مسکرا کے اس کو جو نا حال احوال لیتا ہوں, اور جیسے موقع یوں کر کے اس کو یہ نہ لگے بھائی یہ کوئی سیٹ صاحب یا کوئی بہت بڑے ہیں یا یوں نہیں. نہ ہمیں جو نا اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلنا ہے, ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہے. موسم بھی سمجھو ان کتابیں, انسان بھی ان کتابیں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود دیکھیں یعنی ان کی حکومت دیکھیں کیسی تھی کہ کسی کو اگر لکڑی دے دیں تو وہ لوہے کا کام دے, کسی کو اگر شاخ دے دیں تو وہ ٹارچ کا کام دے ہیں ایسے واقعات ہیں,
بالکل
ان کی انگلیوں سے پانی جاری ہوئے, ٹھیک ہے, مگر انہوں نے ہمیشہ آج اسے اختیار فرمائی, تو ہم تو ان کے غلام ہیں,
بے شک بے شک,
تو ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ ایک ملنے میں یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ سامنے والے کو جو ہے نا یہ بھی تاثر ہو جائے کہ دیکھیں یار یہ مذہبی حلیے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں, حالانکہ میں تو ملازم شخص ہوں, وہ سامنے
جی وہ یہ سوچ رہے ہیں,
دیکھیں پھر دیکھیں یہ مذہبی حلیے والے مجھ سے اتنا عزت سے ملتا ہے, واقعی ہمیں عزت دینی چاہیے,
دین کے قریب آئے گا مذہب, اس کے دل سے محبت بڑھے گی دین کی,
بالکل, چونکہ ہمیں تو ہمارا دین یہی سکھاتا ہے کہ دین اسلام یہی سکھاتا ہے, عاجزی سکھاتا ہے نہ کہ تکبر. اگر میں اسے یوں سلام دعا نہ بھی کروں, مجھے فرض ہے واجب نہیں ہے کہ میں سلام کروں, یا چلو سلام میں نے کر لیا, ٹھیک ہے ایک سنت سلام کو عام کرو, اگر سلام تحیت ہو تو بھی, تبھی حال احوال پوچھنا میں پر لازم توڑی ہے, میں نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ ہو کہ دیکھیں مذہبی علیہ والے ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں, لیکن مذہب کے بھی قریب ہے. پھر دوسرا ہے کہ ایک اس کو یہ بھی ایک ہو کہ میں بھی جانا اپنے سے چھوٹوں کو جو ہے شفقت کروں, پہل کروں سلام اور حال احوال لوں. لیکن ہم اگر ایک دوسرے سے اگر حال احوال لیں گے, سلام دعا کریں گے, تو آٹومیٹکلی جو ہے نا ہمارے حالات بہتر ہو جائیں,
ماشاء اللہ
ان شاء اللہ اور کریں,
معاشرہ کیا سب امن کا گہوارہ بن جائے, اس طرح ہم ایک دوسرے کی آنر رسپیکٹ عزت اور پیار دینے والے اور مسکراہٹیں بانٹنے والے بن جائیں.
بعضوں کا ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی غریب شخص سامنے آیا اور کہیں اس کی کوئی دل آزاری نہ ہو جائے, یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے, تو یہ بھی احتیاط کرنی ہوتی ہے. دوسرے میں نے کہا اپنے آپ کو بندہ الرٹ رکھے اور وہ پہلے سلام کر لے حال احوال لے لے.
ماشاء اللہ یہ بہت خوبصورت حدیث پاک ہے, اللہ پاک ہمیں عاجزی عطا کرے اور انکسار کی عادت عطا کرے اور تکبر سے ہمیشہ ہمیں اللہ پاک محفوظ رکھے. یہ بہت مذموم چیز ہے تکبر, اور یہ واقعتاً ہمیں اس سے بچنا ہے اور بہت غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اس سے یا وہ مذموم چیز سے بچانا ہے, اس گناہ کبیرہ سے بچ کے رہنا ہے. تو مدینہ چینل کے ناظرین, باتیں ہیں کچھ خاص خلیفہ امیر سنت کے ساتھ, آج ہمارے یا وہ یہ پروگرام جاری ہے اور یہ ہمارے پروگرام کے کچھ سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں. اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے اشعار کی تشریح. ایک شعر ہم لیا کرتے ہیں اور اس شعر کی تشریح خلیفہ امیر سنت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
باتیں ہیں خاص
سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر, اس کی کچھ تشریح ہم یہ پڑھتے سنتے رہتے ہیں, جو ہے وہ اس شعر کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام.
حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام. حجر اسود یعنی سیاہ پتھر,
جی جی جی,
تو اس کی شرح یہ ہے کہ مسلمانان عالم کے لیے یہ وہ نماز کا قبلہ اور طواف کا مرکز تو مسجد حرام میں موجود کعبہ مشرفہ ہے.
جی بالکل ایسا ہی,
ٹھیک ہے, لیکن دل و جان اور ایمان بلکہ کعبے کا بھی قبلہ و کعبہ مصطفیٰ ہے.
اللہ اللہ.
اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ نماز و طواف والے کعبے کے جنوب و مشرقی کونے میں تو ایک جنتی پتھر حجر اسود ہے, اور دل و جان کے کعبے کا حجر اسود کیا ہے؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو شعر ہے نا, جو بھی شعر ہم نے سنا, یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ
سلام رضا
سلام ہے جو اعلی حضرت کا جو سلام ہے, سلام رضا بھی جسے کہا جاتا ہے, تو اس کا جو ہم نے شعر سنا تو گویا کہ یہ شعر جو نا اسی سوال کا جواب ہے. چنانچہ امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر کردہ شعر کا معنی اور خلاصہ یہ ہے کہ جان ایمان رحمت عالمیان کا نورانی سراپا پورا جسم اقدس دلو جان کا کعبہ ہے.
اللہ اللہ.
اور اس کعبے کا حجر اسود آپ کے مبارک شانوں کے درمیان موجود مہر نبوت ہے.
کیا تصور جمایا.
فرماتے ہیں کہ اس پیاری اور مقدس مہر نبوت پر, مہر مبارک پر لاکھوں سلام.
اللہ اللہ. یہ جو مہر نبوت کا ذکر ہوا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ مدنی چل کے ناظرین کو جو ہے وہ معلومات ملے کہ مہر نبوت سے کیا مراد اور مہر نبوت کیا تھی، کیسی تھی؟
دیکھیں، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک شانے تھے نا، دونوں مبارک شانوں کے درمیان
شولڈرز
ہاں، اس کے درمیان جو ہے وہ کبوتری کے انڈے کے برابر ایک پیاری اور نورانی مہر نبوت تھی، مہر جس کو اسٹیمپ کہتے ہیں، اسٹیمپ انگلش میں کہتے ہیں، ہمارے یہاں اسٹیمپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے آج کل، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو نا یہ بظاہر یہ سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت معلوم ہوتا تھا.
اچھا،
چنانچہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو کبوتری کے انڈے کی مقدار میں سرخ ابھرا ہوا گوشت تھا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مہر مبارک کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو کندھوں کے بیچ میں کچھ ابھرا ہوا گوشت تھا جس پر تل تھے، اگر بغور دیکھا جاتا تو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
یہ پڑھنے میں آتا تھا.
اللہ اکبر،
جیسا کہ بعض روایت میں ہے.
اللہ اکبر،
یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامت تھی، اسے مہر نبوت کہتے تھے. اور مزید فرماتے ہیں، اسے مہر نبوت اس لیے کہتے تھے کہ گزشتہ آسمانی کتب میں، یعنی آسمانی گزشتہ جو کتابیں
گزشتہ پہلی تھی،
تورے شریف، انجیل،
زبور
شریف وغیرہ میں
جی،
تو اس مہر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کی علامت قرار دیا گیا تھا.
یعنی آپ کے آخری نبی ہونے کی نشانی اس مہر کو قرار دیا گیا پچھلی کتابوں میں.
جی جی جی.
اچھا
جی، اور وفات کے وقت جب دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آیا تو اس وقت یہ مہر شریف غائب ہو گئی تھی.
اللہ اکبر، یہ خصوصیت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نشانی تھی آپ کے آخری نبی ہونے کی، یہ پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر کر دیا گیا. اللہ،
یعنی کہ شانتی.
اللہ اکبر،
اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا تھا. دیکھیں مہر کا یہ بھی کہ غائب ہو جانا،
بے شک. اللہ اکبر کبیر. اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہمیں نصیب فرمائے، ان کے حسن و جمال کے جلوے ہمیں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی، قبر و آخرت میں بھی. تو مدنی چل کے ناظرین، باتیں ہیں، کچھ خاص پروگرام ہمارا جاری ہے، خلیفہ امیر سنت کی زیارت صحبت ہم پا رہے ہیں، اور ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کا نام ہے آج کی نصیحت.
باتیں ہیں خاص.
جی حضور، آج کیا نصیحت ہمارے مدنچل کے ناظرین کو آپ فرمائیں گے، کہ کس نصیحت سے آپ جو ہے وہ درس دیں گے؟
من آنم کے من دانم، میں کیا نصیحت کروں؟ آج انشاءاللہ الکریم ہمارے پیر و مرشد سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے نصیحت دیں گے.
پیر و مرشد،
ارے کہ چونکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے مشائف میں سے،
اللہ اللہ،
ہمارے پیر ہیں،
تو یوں یہ سلسلہ تو ہمارا امام عالی مقام مولا علی تک جاتا ہے.
بالکل، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وہ
پیارے آقا
سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جا ملتے ہیں. تو حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک گروہ فقارا اللہ سے تمہارے تعلق کی وجہ سے تمہاری عزت کی جاتی ہے،
اللہ،
اور اسی وجہ سے تم پہچانے جاتے ہو، لہذا اپنے آپ کو دیکھو گے، جب تم اللہ کریم کی بارگاہ میں تنہا ہوتے ہو تو تمہارا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے.
اللہ اللہ اللہ،
یعنی یہاں یہ دیکھے کہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقراء کو فرما رہے ہیں. اب چونکہ یہ مانگنے والے فقیر نہیں تھے.
جی جی، یہ کون سے فقیر ہوئے؟
یہ اہل اللہ تھے. یہ
اچھا اچھا اچھا،
یہ وہ فقرا تھے جو فاقہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا.
جو بعض کتابوں میں بھی رسائل میں لکھتے ہیں، مفتی احمد یار کا ملتے ہیں، فقیر یہ کہتا ہے، اعلی حضرت لکھتے ہیں فقیر کی طرف سے، یہ بات
عاجزی والا فقیر ہے.
اچھا،
کہ بندہ اپنے آپ کو جو نا وہ امیر کے بجائے فقیر بولے.
یہاں بھی یہ فقرا جو ہیں ان سے مراد یہ باہر بھیک مانگنے والے فقرا نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے.
اللہ کے نیک بندے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ یہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ فقرا کی لوگ عزت کرتے تھے، جو یہ مانگتے نہیں تھے، یہ بھکاری نہیں تھے، لوگ ان سے دعائیں کرواتے تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لوگ کہتے یہ اہل اللہ ہیں. اچھا، تو فرماتے ہیں کہ کہ تم دنیاوی لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے تو فقرا ہو، یعنی لوگوں کے سامنے، تو جب تنہائی میں ہوتے ہو تو اس وقت تمہارا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہوتا ہے؟ اب یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں کہ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. اب دیکھیں کہ ہمارا مذہبی حلیہ ہے، ہم عوام کے سامنے ہم بیٹھ کر پیتے ہیں، تو کیا گھر میں جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب بھی کیا ہم بیٹھ کر پیتے ہیں یا کھڑے ہو کر؟
اب یہاں چیک ہوگا کہ یہ معاملہ اللہ کے لیے ہے یا
لوگوں کے لیے.
لوگوں کے لیے،
ٹھیک ہے. اب اس میں کئی چیزیں آ گئی کہ عوام کے سامنے تو ہم بالکل درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو کیا اکیلے میں بھی ہمارا یہی تعلق ہے؟ عوام کے سامنے تو بڑی نصیحتیں کر رہے ہیں، تو کیا تنہائی میں ہمارا یہی حال ہوتا ہے؟
ٹھیک.
تو یہاں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا تعلق رب تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں کیسا ہے، یعنی عوام میں جب شو کرتے ہیں تو کیا تنہائی میں بھی یہی ہے یا کچھ اور؟ جیسے امام عوام کے سامنے آ گئے تو امام اشریف سجا لیا، گھر میں گئے تو امام اشریف اتار دیا، تو سنت جو ہے وہ گھر میں بھی ہے باہر بھی ہے.
یہ تو وہ چیزیں آ گئی نا. اب اس میں تو دوسری چیز، اگلا سٹیپ ہم دیکھیں تو یہاں یہ فرما رہے نا کہ تمہارے تعلق اللہ کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے تمہاری عزت بھی ہے، تمہاری پہچان بھی ہے. اچھا، اب عوام کے سامنے تمہاری عزت اور تمہاری جو ہے نا پہچان، وہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے لوگ تمہاری عزت کر رہے ہیں،
بالکل،
کہ اللہ والا ہے، نیک ہے. اب تنہائی تمہاری کیسی، خلوت کیسی ہے؟ اب تو برائی، گناہ یا بے عملی میں اگر پڑ جائے تو یہاں پر اس کے لیے ایک سخت ترین جو ہے وہ ایک تنبیہ ہے کہ تمہارا معاملہ تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے.
بالکل، اللہ ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے.
آمین. مجھے ناظرین، ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے لفظ یعنی اصطلاح، ٹرمنالوجی کی وضاحت. آئیے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.
باتیں ہیں خاص.
حضور، یہ ایک لفظ ہے، یہ خشوع خضوع، اس کی کچھ جو ہے وضاحت مل جائے. بولا جاتا ہے خشوع خضوع.
ہاں دیکھیں، خشوع کا تعلق جو ہے نا وہ دل کی کیفیت سے، دل کے اندرونی کیفیت سے، جبکہ خضوع کا تعلق جو ہے نا یہ بدن کی کیفیت سے،
ظاہری عاجزی، انکسار وغیرہ جو ہوتا ہے یہ.
اب خشوع جو ہے نا اس کو یوں سمجھے کہ دل کے اندرونی کیفیت جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دل جھک جائے، ٹھیک ہے، عاجزی ہو، ٹھیک ہے، دل کے اندر عاجزی، خوف ہو اور دل نرم ہو جائے.
اللہ اکبر کبیرہ.
جبکہ خضوع کیا ہے؟ ظاہری طور پر عاجزی، ٹھیک ہے، اور انکساری اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، جسمانی طور پر جھکنا، گردن جھکانا. اچھا، اب یہ عرض کرتا چلوں گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم جھکیں گے، کسی اور کے لیے نہیں جھکیں گے، یعنی ہم جو رکوع کرتے ہیں، حد رکوع تک سلام کرنا کسی کو، یعنی کوئی بھی ہو خیر، ہم سلام کے لیے اتنا جھک جائیں گے حد رکوع ہو جائے تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا.
صحیح ہو گیا.
وہ رکو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جس نے سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، تو رکو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں ہے.
صحیح. تو ایسی تعظیم یا ایسا وہ بھی نہ کیا جائے کسی اور کے لیے.
بالکل.
تو یہ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں بندہ جھکے، خشوع خضوع اسی کے لیے.
اور یہاں ویسے خشوع خضوع سے مراد یہ ہے کہ دل میں بھی جو ہے نا وہ بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، ٹھیک ہے، اس کا خوف ہو، اور دل جو ہے نا وہ دل میں خوف خدا ہو تو دل نرم بھی ہوگا مخلوق کے لیے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ گناہ سے ہی بچے گا. اور خضوع جو ہے نا وہ ظاہری طور پر جو بھی جو عاجزی کرے گا تو وہ سنت ہے عاجزی اختیار کرنا، تو آٹومیٹکلی کیوں کر رہا ہے کہ اس کا دل اس کا نرم ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے، جب خوف خدا ہے تو تکبر نہیں ہوگا، آٹومیٹکلی عاجزی اور انکساری آئے گی.
صحیح ہوگا. ماشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو خشوع خضوع بھی نصیب فرمائے. حضور، ہمارے ملجان کے ناظرین کے لیے دعائیں بھی کر دیں کہ دنیا سے بے رغبتی ملے اور تکبر سے بچے. اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے بچا لے اور نیکیوں کی طرف رغبت عطا فرمائے.
آمین. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے.
آمین. ملجان کے ناظرین، ملجان دیکھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ جو ہے وہ پروگرام میں مزید کچھ خاص باتیں لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
باتیں ہیں خاص. باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس. باتیں ہیں کچھ خاص.